میرے بہنوئی کی وفات 29 نومبر کو ہوئی، وجہ وفات ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ میرے بیٹے کی شادی 1 اپریل کو مقرر کی گئی اور میری بہن کی عدت کا پیریڈ 4 ماہ 10 دن کے حساب سے 8 اپریل کو ختم ہوگا۔ میری بہن کی رہائش راولپنڈی میں اور نکاح والی جگہ میں 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیا میری بہن نکاح، شادی اور دوسری رسومات کے لیے گھر سے باہر آ سکتی ہے جبکہ رات کے وقت وہ واپس گھر چلی جائے گی؟ جی، وہ اپنے محرم اعزہ کے ساتھ نکل آئیں تاکہ کوئی تہمت کا اندیشہ نہ ہو اور شادی کی تقریب میں شریک ہو جائیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سن رسیدہ عورتوں کے متعلق وضاحت کر دیں کہ ان کی عدت کیا ہے، اور دوسرا، کیا دوران عدت خاتون گھر سے نکل ہی نہیں سکتی؟ عدت کے بارے میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ عدت اصل میں صرف اس چیز کا نام ہے کہ ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے جس میں یہ واضح ہو جائے کہ بچے کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں عدت۔ اس مقصد کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے نا خواتین گھر سے نہ نکلیں، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں ان پر کوئی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو، یعنی گھر میں بند کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر حفاظت کے ساتھ، اپنے اعزہ کے ساتھ، اقربا کے ساتھ خاتون کہیں جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اصل چیز یہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، بیوہ ہو یا متعلقہ ہو، فرض کر لیجئے کہ عورت کے ہاں دوسرے دن خاوند کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل وجہ وہی ہے، یہ معاملہ واضح ہو گیا، بس باقی پھر کوئی پابندی نہیں۔ عورت کے بیوہ ہونے کی صورت میں جبکہ وہ عمر رسیدہ ہو، حیض کے ایام سے فارغ ہو چکی ہو، پھر بھی عدت پوری کرے گی۔ اگر کوئی، قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سورہ طلاق میں، ان ارتبتم، یعنی اس عمر میں اگر آپ کو ادنا درجے میں بھی کوئی شبہ ہے تو پھر عدت پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر پورا اطمینان ہے، ادنا درجے کا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو پھر عدت کی کوئی پابندی نہیں رہتی۔ اور اگر موجودہ زمانے میں، چونکہ سائنس کی ترقی سے ایسی صورتیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ آپ تعین سے معلوم کر سکتے ہیں، یہ معلوم ہو جائے تب بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل میں میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ عدت در حقیقت صرف اس لیے مقرر کی گئی، عورت پر ایک پابندی لگائی گئی ہے نا، تو یہ پابندی صرف اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ بچے کا معاملہ کیا ہے، بس اس میں اطمینان ہو جائے پھر کوئی پابندی۔ طلاق بائن کا حکم مہربانی کر کے بیان فرما دیں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے 2 مرتبہ اگر زندگی میں آپ نے طلاق دی ہے تو آپ اسے لوٹانے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر آپ نے 2 مرتبہ زندگی میں طلاق دینے کے بعد واپس لے لی ہے، تیسری بار دی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ بائن طلاق عام طور پر اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عدت پوری ہو جاتی ہے، یعنی جو مدت مقرر کی گئی ہے وہ پوری ہو گئی، اب اس کے بعد طلاق نافذ ہو جائے گی، یعنی اس نے جدائی پیدا کر دی، ختم ہو گیا معاملہ۔ بچے کو دودھ پلانے کی شرعی مدت کیا ہے؟ بچے کو عام حالات میں دودھ پلانے کی کوئی شرعی مدت نہیں مقرر کی گئی، البتہ طلاق اگر ہو جائے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت پر دودھ پلانے کی ذمہ داری کتنی ہے۔ اس میں قرآن نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے کہ 2 سال تک دودھ اس کو پلانا چاہیے، کیونکہ یہ نزاع ہے۔ عام حالات میں میاں بیوی جیسے طے کر لیں، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، خود بیوی پلانا چاہتی ہے پلائے، تھوڑی دیر کے لیے پلانا چاہتی ہے پلائے، حالات کے لحاظ سے دودھ سال بعد، 1.5 سال بعد چھڑا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھوڑنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتے، تو ان کے ساتھ بھی مائیں نمٹتی ہیں بیچاری۔ تو یہ سب معاملات جو ہے یہ حالات کے لحاظ سے ہوتے رہتے ہیں، البتہ طلاق کے موقع کے اوپر چونکہ یہ قانونی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس لیے قرآن نے اس کو مقرر کیا۔ اس سے یہ اشارہ ضرور نکلتا ہے کہ بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو 2 سال دودھ پلایا جائے۔ طلاق اگر قواعد کے مطابق نہ دی جائے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ضروری نہیں ہے، یعنی قاضی کو اختیار ہے کہ اگر وہ طلاق کے احکام کی خلاف ورزی کر کے طلاق دی گئی ہے تو اس کو نافذ کرنے سے انکار کر دے۔ اس میں بھی ایک بڑی سادہ بات ہے جو لوگوں نے نہیں سمجھی اور اس سے بڑی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، جب طلاق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، اور جب اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر ہو نہیں جاتی، البتہ قاضی کو حق ہے کہ وہ چاہے تو واقع کر دے، چاہے تو واقع نہ کرے، اس کے کچھ آداب ہوں گے، حدود ہوں گے، قاعدے ہوں گے، پھر واقع نہیں ہوتے۔ اگر طلاق صرف ملکی قانون کے مطابق دی جائے جبکہ گھر میں بیوی سے طلاق کے متعلق کوئی الفاظ بیان نہ کیے جائیں تو کیا صورتحال ہوگی؟ ملکی قانون کے مطابق طلاق دی جائے گی تو قانون کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ واقع ہو جائے گی، طلاق دینے کے لیے جو اجتہاد کیا جائے گا وہ ملکی قانون ہی میں نافذ ہوگا، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ملکی قانون میں کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کو تبدیل کرانے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے، تاہم واقع ہو جائے گی طلاق۔ اگر 3 ماہ کے عرصے میں 2 موقع پر طلاق دے کر رجوع کر لیا ہو تو کیا یہ دو مرتبہ طلاق تصور ہوگی؟ دو مرتبہ طلاق دے کے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں حالات ٹھیک ہو گئے، پھر کوئی جنون سوار ہو گیا تو آپ نے خیال کیا کہ پھر طلاق دینی چاہیے، تو یہ دوسری طلاق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 3 ماہ کے عرصے میں یہ دو موقع کیوں آپ نے گنوا دیے؟ لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر آپ دو طلاقوں کا حق پورا کر چکے، اب اس کے بعد پھر ایک حق باقی ہے، وہ آپ جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ دو طلاقیں دے دیتا ہے اور بعد میں اکثر مواقع پر اسے ڈراتا ہے کہ تمہاری ایک طلاق بچی ہے وہ بھی دے کر تمہیں گھر سے نکال دوں گا، یعنی اور کوئی چیز ڈرانے دھمکانے کے لیے باقی نہیں رہ گئی، دو طلاقیں دے کر ایک باقی رکھی ہوئی ہے، جب چاہا نکال کے دکھا دی۔ استغفر اللہ۔ لوگوں کو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، طلاق کا معاملہ آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بری چیز کے طور پر بیان کیا ہے اور پسندیدہ چیز نہیں ہے، حضور نے بھی ابغض الحلال کہا ہے، تو اس وجہ سے از راہ کرم اس سے آپ اجتناب کریں۔ اور بہت طریقے ہوتے ہیں بیویوں کے پاس شوہروں کو دھمکانے کے اور شوہروں کے پاس بیویوں کو دھمکانے، تو ایسے طریقے جو ہیں وہ اگر آپ چاہیں تو بتائے بھی جا سکتے ہیں، تو آپ اس کو اختیار کر لیں، طلاق کو از راہ کرم استعمال نہ کریں۔ نفسیاتی مریض کے طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہوگی جو کہ اکثر دھمکانے کے لیے دی جائے؟ اس کی دو طلاقیں کیا واقعی دو مرتبہ سمجھی جائیں؟ کیونکہ اس شخص نے اپنی بیوی پر تیسری طلاق کی تلوار ہمیشہ کے لیے لٹکا دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بیوی کو ایکسپلائٹ کر سکے، مقصد یہ نہ ہو کہ واقعی وہ بیوی کو الگ کرنا چاہتے ہو بلکہ مقصد دھمکا کر اپنے زیر اثر رکھنا ہو۔ قاضی کو حق حاصل ہے کہ اس طرح کی طلاق کو ماننے سے انکار کر دے، یہ حق حاصل ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں 3 بار طلاق کا لفظ لکھ کر دیتا ہے، جب اس کا نشہ ختم ہوتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ جی نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ اسلام میں لونڈی کا کیا تصور ہے؟ اگر ہے تو موجودہ دور میں اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسلام میں لونڈی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کی ایک بیماری تھی، معاشرے کو لگی ہوئی تھی، ایک عرصے سے لونڈیوں اور غلاموں کا ایک پورا ادارہ قائم تھا، اسلام نے آ کے اس کو شروع نہیں کیا تھا۔ جس طرح آپ گلی گلی آپ نے سود کے کارخانے قائم کر رکھے ہوئے، ایسے ہی اس وقت کی صورتحال تھی۔ بنکاری نظام جس طریقے سے اب پوری معیشت پر چھایا ہوا ہے، اسلام جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو دیا گیا تو اس وقت غلامی کا انسٹیٹیوشن اسی طریقے سے ایک بڑا ادارہ بن چکا تھا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غلام دنیا میں موجود تھے، کھیتوں میں وہی کام کرتے تھے، بازاروں میں وہی کام کرتے تھے، قافلے وہی لے کے جاتے تھے، گویا پوری معیشت اس پر منحصر تھی۔ تو اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے، اور بڑی تدریج اور بڑی حکمت کے ساتھ اقدامات کیے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ لعنت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب دوبارہ اس کو کیوں آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں ہے بالکل بھی، ایک صورتحال تھی جو پیش آئی اور اس کا حل کیا گیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ حدیث جبریل کے ضمن میں یہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی کا مطلب آپ نے فرمایا کہ غلامی کا نظام ختم ہو جائے گا، مہربانی فرما کر اس کو مزید واضح کر دیں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ ان تلد الامت ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ادبی اسلوب ہے اس کو بیان کرنے کا کہ آگے لونڈیوں کی تو غلام غلاموں کی غلام اولاد بھی غلام ہوتی تھی، کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، بس اس کے بعد مالکہ ہے۔ تو یہ صاف یہی اشارہ ہے کہ یہ غلامی ختم ہو جائے گی، ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی دونوں باتیں جو بیان کی گئی تھی ایک ہی وقت میں ہوئی ہیں، ایک ہی وقت میں عرب کی سرزمین میں چرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگ گئے ہیں، اور اسی زمانے میں یہ کم و بیش آج سے 50 سال پہلے غلامی ختم ہوئی ہے، ان کا عروج اور غلامی کا خاتمہ ایک ہی وقت میں۔ عورت کے پردے کے بارے میں مختصر بیان کرنے آیا، یہ فرض ہے۔ جو چیزیں عورتوں پر فرض ہیں وہ 4 باتیں ہیں، ایک یہ کہ مرد عورتیں دونوں اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں، دوسرے یہ کہ اپنا لباس اچھا پہنیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لباس جسم کو ڈھانپنے والا ہو اس کو نمایاں کرنے والا نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھیں اور اس کو بھی ڈھانپ کر رکھیں، اور چوتھے یہ کہ بناؤ سنگار اور زیورات اگر پہنے ہوئے ہیں تو ان کی نمائش نہ کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں، اور ان میں سے 2 باتیں تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اس لیے ایک خاتون نے پچھلی دفعہ سوال کیا تھا کہ مردوں کے پردے کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ کچھ دن ہوئے ایک دو گھروں میں فوتیدگی پہ تعزیت کے لیے، یہ جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں اتنا عام ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی جگہ ایک بڑا سادہ لفظ ہے وفات، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ فوتیدگی کمال کا لفظ بنایا ہے لوگوں نے۔ کچھ دن ہوئے ایک دو گھروں میں وفات پہ تعزیت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، گھر سے میت کو اٹھانے سے پہلے گھر والے اور کچھ پیشہ ور پڑھنے والے لوگ گا گا کر نظم کی صورت میں کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اور قبر کے عذاب سے منکر نکیر کے سوالات سے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اونچی اونچی آواز میں گا کر التجا کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہوئے، کیا یہ طریقہ سنت نبوی کے عین مطابق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی، بلکہ ہم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بہت خاموشی اور احترام کے ساتھ میت کو اٹھایا جائے۔ اس موقع پر گانا بجانا یا بلند آواز سے کچھ چیزیں پڑھنا، یہ جو عام طور پر کہتے ہیں کلمہ شہادت، یہ بھی ہندوستان کی ایجاد ہے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل بھی۔ بہت عزت بہت وقار کے ساتھ آپ میت کو اٹھائیے اور خدا کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ جائیے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا اس طریقے سے میت کی مغفرت اور منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات کی آسانی ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کچھ مشکل پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو طریقہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں رہا، صحابہ کرام کے زمانے میں رہا، اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہاتھ دکھا کر قسمت کا حال معلوم کرنا، ستاروں کے علم سے ایک دن کا حال بتانا، دل کا حال بتانا، یا کئی شادیاں ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے، کتنی دولت ہوگی، حالات اچھے ہوں گے یا برے، اس طرح کی باتیں سچی ہوتی ہیں، وضاحت کر دیں، ہو بھی سکتی ہیں، یعنی یہ بالکل ممکن ہے۔ ایک آدمی ایک کیافہ لگاتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، ہو بھی سکتی ہیں، اور بسا اوقات بالکل غلط ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ دو چار ٹھیک نکل آئیں، دو چار غلط نکل آئیں۔ اب آدمی اپنے اپنے لحاظ سے یہ سب کر لیتا ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ٹھیک نکلا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت پہنچا ہوا آدمی، غلط نکلا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ تو بالعموم تو یہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے اس کا ایک نقصان ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی پھر اپنی عقل اور اپنے علم کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ایسی چیزوں کے پیچھے وہ اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے، اس کے فیصلے علمی اور عقلی نہیں رہتے، اور بعض اوقات وہ بالکل وہم پرست ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں اور باہر کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو اوہام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ واضح قطعی اور صاف باتوں پر اپنے علم و عمل کی بنیاد رکھے، تو وہم سے بچنا چاہیے۔ کیا ایام کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جی قرآن پڑھ سکتی ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ فقہا جو ادب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگائیں اس کو، بس اس کے علاوہ پڑھ سکتی ہے۔
آپ بالخصوص سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ فرمائیے کہ اختلاف کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔
جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رسولوں نے اور اللہ کے نبیوں نے جب تک ان کے پاس حکومت نہیں آ گئی کبھی اس نوعیت کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ انبیاء کی پوری تعریف اس سے بالکل خالی ہے، یعنی جو لوگ سیرت طیبہ کے حوالے دیتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صبر کے ساتھ 13 سال گزارے ہیں۔ شفقت، محبت، رحمت، لوگوں کو اپنے قریب کرنا، بڑی سی بڑی اذیت کو سہ جانا،
مکے کے
درجے میں، مکے کے زمانے میں، مدینہ میں بھی آپ کا یہی رویہ رہا ہے۔ اپنی ذات سے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، کوئی اس نوعیت کا اقدام نہیں کیا، لیکن جب آپ کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی تو اس باقاعدہ حکومت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ آپ نے ادا کی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک محکوم قوم میں پیدا ہوئے، اس وقت رومیوں کی حکومت قائم تھی، اور اس موقع کے اوپر دسیوں ایسے معاملات تھے جن میں آپ مداخلت کر سکتے تھے۔ آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے پیچھے آنے والے لوگوں کی تعداد سے یروشلم کی گلیاں بھر جاتی تھی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخری درجے میں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی بات کہی، دعوت کا اسلوب اختیار کیا، محبت سے بات کہی، لوگوں نے مسئلے پیدا کیے۔ ایک زانیہ عورت کو لوگ اٹھا کر لے آئے اور یہ کہا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ علماء کو یہ کام کرنا ہے، اللہ کے ایک پیغمبر نے دیکھیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ جب اس خاتون کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو وہ پتھر مارے جس نے خود اس طرح کا کام کبھی نہ کیا ہو، اور اس طرح سے جو سازش آپ کے خلاف کی گئی تھی کہ آپ کو اس طرح ٹکرا دیا جائے قانون کے ساتھ، اس کا آپ نے منہ توڑ دیا۔
یعنی ایک حکمت سے اس کو ہینڈل کیا،
نہایت حکمت کے ساتھ، اور یہ بتایا اس کے اندر یہ مضمر تھی چیز کہ سوسائٹی جب اس درجے میں بگڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں مذہبی پیشواؤں کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے، اس میں ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے، اس میں آپ نے شفقت کے ساتھ اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ یہ انبیاء کا اسوہ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ یہ حضرات بالکل غلط استدلال کرتے ہیں مدینے کے اقدامات سے۔ مدینے میں آپ کی باقاعدہ حکومت 2-2.5 ماہ کے بعد قائم ہو گئی تھی، اور ایک قانونی حکومت کے طور پر، وہ قانون کی بالادستی تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے کے ذریعے سے لوگوں کو درست کیا گیا،
یعنی وہ قانون کی طاقت ہے،
قانون کی طاقت،
وہ تشدد کی طاقت،
تشدد کی طاقت نہیں. اسی طرح یہ بات کہ علماء کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کے پیرلل ایک حکومت قائم کر کے بیٹھ جائیں، علماء کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی بصیرت حاصل کریں اور اپنی قوم کو خبردار کریں. وہ دائی ہیں، وہ قاضی نہیں ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے فیصلے کریں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں، پیغام پہنچائیں. اور پھر اس میں یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، ان کے فیصلے ہم کرتے ہیں. دو آدمی آئے، ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی طلاق کا معاملہ چلیا، آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا. اس میں کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ حدود نافذ کریں، آپ تعزیرات نافذ کریں، آپ لوگوں کو زبردستی کہیں کہ یہ کام، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، یہ اصل میں انبیاء کا اسوہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح یہ استدلال کیا گیا کہ آخر ہم بچے کو بھی تو ایک خاص عمر کے بعد تنبیہ کرتے ہیں. بچے کو باپ تنبیہ کرتا ہے، باپ کو کہا گیا کہ وہ تنبیہ کرے، آپ ہمسائے کے بچے کو یہ تنبیہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنا چاہیے. مجھے تو اس بات کا سخت افسوس ہوا کہ وہ طالبات جن کو ان کے والدین نے دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑا دیے. ہم انہیں سوسائٹی کے سامنے لا کر ان کی آڑ میں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم قانون کو ہاتھ میں لے کے اس طرح معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایسے معاشرہ کبھی درست نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم معاشرے کی تعلیم کا اہتمام کریں، تربیت کا اہتمام کریں، ہم محبت اور شفقت کے ساتھ اس تک دین پہنچائیں. اور اس بات کا بھی افسوس ہوا کہ ہمارے ہاں جو لوگ صحافت کے پیشے سے متعلق ہیں وہ غالباً دینی استدلالات سے بالکل واقف نہیں ہیں. یعنی اس طرح کی چیزیں جو بالکل بے معنی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم کوئی معارضہ نہیں کر سکتے. تو دین کا علم اور فہم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا بات ہے. ابھی یہ ہمارے ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا، میں اس میں بھی دو لفظ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ کسی روایت کو قرآن مجید کی روشنی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو قرآن کے فریم ورک میں رکھ کر دیکھا جائے گا. یہ چیز جو ہے تمام محدثین، تمام محقق علماء اس بات کو مانتے ہیں. خرابی اس میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، یہ تو بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. خرابی اس میں ہے کہ ان کو ہم جز جز کر کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں، اور دین کے پورے نظم میں رکھ کے ان کو نہیں سمجھاتے. ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اپنے موقع پر وہ بات بہت ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا، ایک آدمی کے دائرہ اختیار میں یہ بات کتنی موضوع ہے کہ بھائی اگر تمہارا گھر ہے اس میں کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کو روکو.
یہ اپلیکیشن کا بات،
یہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. یعنی اتنی عمدہ بات تھی جس بات کو جیسے ہی ہم نے اس کی جگہ سے ہٹا دیا ہے، دائرہ اختیار سے باہر لے آئے ہیں، تو وہ فساد کا باعث بن گئی ہے. تو میرے نزدیک تو ان تمام استدلالات کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اور علماء کو آگے آنا چاہیے. اور ان کو آ کر ہمارے قدیم محقق علماء نے ان سب چیزوں پر لکھا ہے، وہ بتائیں ان لوگوں کو کہ تم لوگ کی کیا تعلیم دے رہے ہو. طالب علموں کو تعلیم دینی چاہیے، ان کو دائی بنانا چاہیے، دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے جو اسلوب ہے وہ اختیار کرنے چاہیے. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لے، اس سے خون بہے گا، اس سے فساد ہوگا، اس سے انسانی جانوں کا اطلاق ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا.
یہ بھی تو بتائیے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے جس میں دین کی غلط تشریح کی گئی اور اس کی بیسس پر اقدام کیا گیا جس سے قانون خطرے میں پڑ گیا، امن خطرے میں پڑ گیا، تو وہی جو علماء ہیں ان کے وہ جو ساتھی جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ بھی آگے نہیں آتے. تو کیا اسوہ رسول ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جب کوئی صحیح بات ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ہی بھائی غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کو توجہ دلائیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں؟
یہ اس کا دوسرا افسوسناک پہلو ہے. یعنی علماء کو آگے آنا چاہیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ حدیث کی غلط تشریح ہو رہی ہے، بتانا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کی غلط تشریح ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف ایک غلط بات منسوب کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ان پر ایمان لے آئی، لیکن فرعون کی سلطنت میں رہتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا. جب ان کی ایک باقاعدہ حکومت سرائے سینا میں قائم ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے قانونی نظام قائم کیا. تو یہ چیزوں کو خلط ملت کر کے جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ان بچیوں کے لیے خطرناک ہے، ہمارے دینی اداروں کے لیے خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تک اسٹیٹ مہلت دے گی، اس کے بعد اگر وہ اقدام کرتی ہے ہمارے ہی بچوں کا خون بہے گا اور ہمارے ہی گھروں کی بربادی ہوگی. اس وجہ سے ہر شخص کو آگے بڑھ کے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ دین اس طرح نہیں نافذ ہوتا، نہ سوسائٹی پہ اس کا غلبہ قائم ہوتا ہے. دین کو ہمیں اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک دعوت اور ایک پیغام بنانا چاہیے. کیا ہم اسلام کا تعارف اس وقت پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یہ کتنی افسوسناک بات ہے. پہلے ہی پوری دنیا اس دین کے لیے اب کوئی اپنے اندر کشادگی نہیں پا رہی، اور کجا یہ کہ ہم اس کا چہرہ مسخ کر کے پیش کریں. امن کا پیامبر دین، یعنی آپ کو میں نے ابھی یہ آیت سنائی کہ جس میں دعوت دینے کے لیے بتایا، حکمت سے دعوت دو، دانش سے دعوت دو، اچھی نصیحت کا طریقہ اختیار کرو، کوئی اگر تمہارے درمیان اختلاف بھی ہو جائے تو اچھے طریقے سے بات کرو. اتنے امن اور کا پیامبر دین جو ہے اس کو ہم اس طرح پیش.
اچھا غامدی صاحب, اس میں ایک اور پہلو ہے جو اکثر سامنے آتا ہے, وہ یہ کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ دین کی یہ باتیں بالکل اسٹیبلشڈ ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لہٰذا ان کے ماننے میں ان کے نفاذ میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب آپ سوسائٹی کو دیکھیں کہ تو اس کے فیبرک کے اندر ابھی اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یعنی لوگوں کی کوئی آمادگی نہیں ہے. تو وہاں پر جبکہ دین کی ان باتوں میں اختلاف بھی نہیں, مثال کے طور پر کوئی احکام ہیں معاشرت کے, قانون کے, سیاست کے, معیشت کے, مثال کا وہ سود ہی ہے, اس کا نفاذ کیسے ہو سوسائٹی کے اندر؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے, اس کو کل ناجائز کر دیا جائے اور باقی سب طریقے جو جائز ہیں ان کو ختم کر دیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تھا؟ کیا کوئی چیز قانون کے طور پر جب آتی تھی تو اسی طرح نافذ کی جاتی تھی؟ کیا جب قانون اب آ گیا ہے اور درج ہو گیا ہے تو یہ استدلال کرنا کہ اب اس میں تدریج نہیں ہو سکتی یہ بات صحیح ہے؟ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں.
قانون تو ہمیشہ سے موجود تھا جی, اللہ کی شریعت ہمیشہ سے موجود رہی ہے. سوال یہ کہ خدا نے یہ شریعت تدریج کے ساتھ کیوں دی؟ یہی بتانے کے لیے دی کہ سوسائٹی کی تیاری ضروری ہوتی ہے. ہماری ایک حکومت قائم, آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اس وقت شرعی قوانین ہیں ان میں ایک سود کو آپ نکال لیجئے, اس کا معاملہ عدالت میں, باقی تمام معاملات میں قانون سازی ہو چکی ہے اور وہ قانون سازی کم و بیش ہمارے قدیم علماء کی رائے کے مطابق ہی ہوئی ہوئی ہے, اس کے مطابق قوانین بنے. ابھی ایک معمولی سی ترمیم ایک قانون میں کی گئی ہے, وہ بھی کوئی بہت موضوع ترمیم نہیں کی گئی. تو یہ قوانین موجود ہیں اور سوسائٹی کا ایک نظم بھی موجود ہے. اس سوسائٹی کے نظم میں بہتری کیسے آئے گی؟ یہ اس صورت میں بہتری آئے گی جب ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں گے. ہمیں دین کے استدلال کو واضح کرنا چاہیے, یعنی دین کے پیچھے جو آرگومنٹ ہے اس کو واضح کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو سوال یہ ہے کہ حکمران کافر ہیں, مسلمان ہیں نا, کیوں نہیں؟ اس کے معنی یہ کہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں ملے, کچھ اشکالات ہیں, کچھ سوسائٹی کے مسائل ہیں, ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے, ان کے بارے میں آگے بڑھ کر ان مشکلوں کو حل کرنا چاہیے. اور جو دین میں طریقہ ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ دین و نصیحہ, یعنی حکمران ہوں عام لوگ ہوں, ہمارا کام خیرخائی کے جذبے سے بات کرنا ہے. قانون کو ہاتھ میں لینا یہ تو ایک فساد ہے, اور اللہ کے نبی فساد کو ختم کرنے کے لیے آئے. مجھے پچھلے دنوں بڑا تعجب ہوا, ایک سیاسی رہنما اپنا انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دفعہ 144 کو توڑنا تو ہر آدمی کا حق حاصل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے میں نے بڑے جلیل القدر لوگوں کو یہاں جدوجہد کرتے دیکھا ہے, دفعہ 144 نافذ ہوتی تھی تو وہ تین تین افراد کے ساتھ مارچ کرتے تھے. اب مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے علاقے میں کوئی برا کام ہو رہا ہے, یہ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے تھے, پرامن طریقے سے پلے کارڈ ہاتھ میں لے کر یہ باہر نکل سکتے تھے, یہ سڑک کے اوپر مارچ کر سکتے تھے, یہ اس طریقے سے حکومت کو توجہ دلا سکتے تھے, یہ میڈیا کو توجہ دلا سکتے تھے. یہ ان کی حد ہے, آخری حد یہی ہے, اس سے آگے کوئی اقدام کرنے کا ان کو خدا نے حق نہیں دیا, خدا کے پیغمبروں نے حق نہیں دیا, اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہمارے علماء کے لوگوں کو بتانا چاہیے.
عامر صاحب, یہ آپ فرمائیے کہ ہماری جو عام پبلک ہے وہ تو اکثریت میں خاموش ہے, یعنی وہ میڈیا پہ اس طرح سامنے نہیں آتی. جب کوئی منفی واقعہ ہوتا ہے وہ چند سو لوگ ہوتے ہیں, اس سے پوری قوم متاثر ہوتی. اس صورتحال میں یہ جو میڈیا ہے, اخبار ہیں, ٹی وی ہے, اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ساری قوم اصل میں اسی فساد میں مبتلا ہے. حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا, بلکہ ایک عام بڑی اکثریت جو ہے وہ ایک دوسرے طرز عمل پر قائم ہوتی ہے. اس میں آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ یعنی یہ دور کی ایک تبدیلی ہے نا, اس تمدن نے یہ چیز پیدا کر دی ہے, دنیا میں خبر فلیش ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے, حقیقت میں بات کچھ اور ہوتی ہے. اس سلسلے میں آپ یہ جو میڈیا ہے یا جرنلسٹ ہیں یا ہمارے ہاں کے علماء ہیں جو آگے آ کے بات کرتے ہیں, ان کو بھی کچھ آپ مشورہ دیجئے کیا کرنا چاہیے.
میں تو سمجھتا ہوں جی, دیکھیے اس طرح کا جب بھی کوئی معاملہ ہو تو میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ اس خاموش اکثریت کی ترجمانی کرے, وہ لوگ کہ جو اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنے دل میں کڑ رہے ہوتے ہیں, اسلام کی اس غلط نمائندگی کے اوپر اضطراب میں ہوتے ہیں, ان کا نقطہ نظر سامنے لایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسلام کی کوئی صحیح نمائندگی نہیں ہو رہی. کیونکہ 1 ارب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں ہے, ان میں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں, تو چند ہزار لوگوں کو اسلام کا نمائندہ نہ سمجھا جائے. اسلام تو امن کا دین ہے, امن کا پیامبر ہے. ریاست اور حکومت جب قائم ہوتی ہے, وہ پیغمبروں کی قائم ہو, کسی کی قائم ہو, وہ طاقت استعمال کرتی ہے, وہ طاقت قانون کے دائرے میں استعمال ہوتی ہے, آئین کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری مسلمان قوم اس وقت اس مقام پر پہنچ گئی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر تو اصل میں مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں کا کام ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر آگے آئیں, اور اگر ان کا کوئی گروہ اس طرح کا اقدام کر رہا ہے تو سختی کے ساتھ اس کی تردید کریں, اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اس معاملے میں جانے جائیں گی. اگر خدا نخواستہ کسی طالب علم کے خلاف اقدام ہو, طالب علم تو دولت ہے ہماری, نعمت ہے, ان کو اگر دین کی تعلیم دی گئی ہے تو دین کی تعلیم کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ یہ بچیاں گھروں کو آباد کریں, یہ اپنے گھروں کے اندر جا کر خیر سلامتی کا ذریعہ بنے, اگلی نسلوں کی پرورش اچھے طریقے سے کریں. مجھے تو خوف آیا کہ اگر اسی طرح ڈنڈے پکڑا کے ہم ان کو باہر لاتے رہے تو کل ان کے گھر برباد ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہاں خامدوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, خاندان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں بہت سے مسائل پیش آ جاتے ہیں, تو ان مسائل کے معاملے میں اگر یہ ایٹیچیوڈ ہوا کہ تھوڑی سی مہلت دینے کے بعد آپ نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا.
ہم جب ایک سوال کرنے والے لائن پر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب
جی, میرا سوال اصل میں یہ ہے جی, جی. کہ خواتین کی دینی تعلیم کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں کوئی زیادہ بندوبست نہیں کیا جاتا
جی,
اور چونکہ یہ ایک اہم ضرورت ہے کہ خواتین کو دینی تعلیم دلائی جائے اور ان کا بندوبست کیا جائے, کیونکہ اگر خواتین دینی تعلیم نہ رکھتی ہوں تو اولاد کو اس طرح سے دینی تعلیم نہیں دے سکتی. تو کیا غامدی صاحب نے کوئی بندوبست کیا ہے خواتین کی دینی تعلیم کے حوالے سے؟
معلوم کرتے ہیں جی غامدی صاحب سے. خواتین کی دینی تعلیم کا کیا مسئلہ ہے جی؟ خواتین کی عمومی تعلیم کا بھی کوئی بہت بندوبست نہیں ہے, وہ آپ سوسائٹی کے اعتبار سے بھی اور اپنے جو کاوشیں ہیں اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے.
دیکھیے جی, ہماری خواہش تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑے پیمانے کے اوپر اس کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر علماء کا کام یہی ہے کہ وہ تعلیم دیں, وہ معلم ہیں بنیادی طور پر, اور ہم نے جو انسٹیٹیوٹ اپنا بنایا اس میں بھی ہمارا اصلی مقصود یہی ہے کہ دین پر تحقیق کی جائے, دین کے اچھے محققین پیدا کیے جائیں, اور پھر دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, یعنی مردوں کی تعلیم بھی, بچوں کی تعلیم بھی, اور اسی طریقے سے خواتین کی تعلیم بھی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں, ابھی ابتدا ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کے ذریعے سے اور ماہانہ, دو مہینے کے, تین مہینے کے, سالانہ کورسز کے ذریعے سے ممکن حد تک تعلیم دی جائے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دین کو پورے استدلال کے ساتھ عام آدمی اگر جاننا چاہتا ہے تو کوئی ایک سال چاہیے اس کے لیے, اور اس طرح کے کورسز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں بنائیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں. تعلیم ہی اصلی مسئلہ ہے, ہماری امت کا مسئلہ ہی اصل میں غربت اور جہالت ہے. تو اگر ہم اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ جمہوریت بھی آئے گی, اعلیٰ اقدار بھی ہوں گی, حکومتوں کے استبداد کو بھی روکا جا سکے گا, آمریت کا مقابلہ بھی کیا جا سکے گا. یہ سب تبھی ہوگا جب ہماری قوم میں ایجوکیشن ہوگی, اور ایجوکیشن آدمی میں تحمل, بردباری, رواداری پیدا کرتی ہے. وہ آدمی کو سکھاتی ہے کہ قانون کی پابندی کرنی چاہیے, قانون کی پابندی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا چاہیے. ہم قانون کی خلاف ورزی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں, ہم قانون کے خلاف لوگوں کے جذبات بڑھکا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہاد کیا ہے, حالانکہ قانون کے سامنے سرنگوں ہونا آدمی کے لیے باعث عزت ہے. اور ہمارے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس نے مملکت کے قانون کو توڑا اس نے میری نافرمانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نافرمانی کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی.
میں اپنے ان بھائی کو ویسے ہی بتانا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ غامدی صاحب کے ادارے میں معلمات کا ایک کورس 2 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اپریل کی, خاص طور سے خواتین کا, اسی ضرورت کے پیش نظر وہاں پر وقفے وقفے سے کچھ نصاب پڑھایا جاتا ہے. اس میں معلمات کے لیے, یعنی وہ خواتین جو آگے خواتین کو پڑھانا چاہیں, ان کے لیے ایک کورس 2 اپریل سے شروع ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات آپ اس ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں جس کا نام آتا ہے اسکرین کے اوپر. تو وہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی ہمارے وسائل کے لحاظ سے غامدی صاحب فرماتے ہیں ممکن ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے, آپ اس سے رابطہ رکھیے.
میں ابھی یہ آپ کے پروگرام میں ہی سن رہا تھا جس میں غامدی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ رات کے پروگرام میں ایک روایت پیش کی گئی اور اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا.
جی جی,
اسی حوالے سے میں بتاؤں گا کہ یہ احادیث کی کتابوں میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جو ابہام پیدا کرتی ہیں اور جو مختلف فرقہ پرستی کو فروغ دیتی ہیں, یا ایون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے حوالے سے بھی اتنی مختلف روایتیں ہیں
جی,
جن سے ایک بڑا کنفیوژن جنریٹ ہوتا ہے
جی.
ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے کہ علماء کا اجتہاد کیا جائے
جی,
اور وہ اس بات میں کم از کم وہ احادیث جو لاجیکلی غلط یا ابہام پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو کم از کم ترک کر دیا جائے, نہ ان کی نفی کی جائے, نہ ایسا کم از کم ان کو کمپائل کر کے ان احادیث کو جو آتھینٹیکیٹڈ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان میں کوئی لاجیکل پرابلم نہیں ہے یا ایسا کوئی وہ اختلاف پیدا نہ کرے, ان کو علیحدہ کیا جائے, کیونکہ بہت سے ابھی جو ہمارے فرقے ہیں
جی,
ان میں بھی یہ لوگ احادیث کی کتابوں سے مختلف حدیث لے آتے ہیں اور ان کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہے اسلام کے مطابق نہیں ہیں. اسی طرح جب ایک غیر مسلم یہ حدیث کی کتابیں کھول کے پڑھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں اور بہت سی بیسک فنڈامنٹلس کے بارے میں بھی
ٹھیک ہے
آپس میں اتنا سیریس اختلاف ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو فروغ دیا جائے اور اس بات ان احادیث کو جن میں یہ ابہام موجود ہے ان کو ترک کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے.
بہت شکریہ جی. ہم گاندھی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اس خاص دن کے حوالے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوئی دینی روایت کے طور پر اگر نہیں تو کم سے کم معاشرتی روایت کے طور پر ہمارے ہاں رائج ہو گئی, سال بسال ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک لحاظ سے اس میں خوبی نظر آتی ہے کہ ہم رسول وسلم کے اوصاف کو یاد کرتے ہیں اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس لحاظ سے کچھ ہمارے عام آدمی کو اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے خاص طور سے کچھ بتانا چاہیں؟
میں تو سمجھتا ہوں, دیکھیے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اخلاقی نمونہ بنایا گیا ہے, ساری توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دن کی شخصیت نہیں ہے کہ ہم ایک دن منا کے یا دو دن منا کے فارغ ہو جائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے شب و روز کی شخصیت ہے اور ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بہت بلند کر دیا ہے. آپ دیکھیں ہر اذان میں پانچ وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان, اللہ نے جو آپ کا احترام بیان کیا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. یہ بشارت بھی آپ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسے مقام پر قیامت میں اٹھائے گا کہ سب اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کو مقام محمود کہا گیا ہے. آپ کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں اور آپ کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. آپ کے احترام کے وہ آداب بتائے گئے ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ادب کا حصہ زیر آسمان عرش نازک تر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل میں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ اسوہ حسنہ آپ کے اخلاقی وجود کا نمونہ ہے, یعنی آپ نے کیسی شفقت کی, کیسی محبت کی, بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے, بچوں کے ساتھ کیسے کیے, اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے کیے, معاشرے کے ساتھ کیسے کیے, دین کی دعوت کیسے دی. آپ خیر البشر ہیں اور اس لحاظ سے انسانیت کا بہترین نمونہ ہے. تو انسانیت کے مظہر عتم کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا روایات اپنے پیچھے چھوڑی ہیں, اور وہ روایات افو درگزر کی روایات ہیں, کرم کی روایات ہیں, کرم گستری کی روایات ہیں, لوگوں کی محبت کے ساتھ ان کے معاملات کو دیکھنے کی روایات ہیں, غریبوں پر شفقت کی روایات ہیں. یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کو اپنانا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سطح پر نہیں لانا چاہیے کہ ہم ایک دن کی یا دو دن کی شخصیت بنا لیں. اس طرح تو ہم بہت سے اور بھی دن مناتے ہیں, اصل میں ہمیں شب و روز دن رات کی شخصیت حضور کو بنانا چاہیے.
پچھلے سوالوں میں سے باقی ہے سوال کہ غیر مسلم سے شادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟
یہ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں جی کہ کسی شرک کرنے والے کے ساتھ توحید کو ماننے والے کی شادی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کو بھی تمام مشرکین کے ساتھ شادی کرنے سے روک دیا گیا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر میں اللہ کی توحید کے ماننے والے بھی رہ رہے ہوں اور خدا کے ساتھ شرک کرنے والے بھی رہ رہے ہوں. یہ تو اصولی بات ہے. اس سے استثناء صرف اہل کتاب کو دیا گیا ہے کہ ہم ان کی لڑکیاں اپنے رشتے میں لا سکتے ہیں. اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب کا چونکہ غلبہ قائم تھا تو اس وجہ سے یہ خواتین ہمارے ہاں آئیں گی, تو خواتین چونکہ ایک دوسرے گھر میں آتی ہیں اس وجہ سے بڑا امکان ہے کہ وہ بھی توحید سے متاثر ہو کر شرک کی اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے اجتناب کر لیں گی. اس خیال سے یہ اجازت دی گئی تھی, ورنہ اصولی بات وہ جو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ کسی مشرک کے ساتھ کسی مومن کی کسی توحید کو ماننے والے کی شادی نہیں ہو سکتی.
میرا سوال یہ ہے کہ مرنے پر
جی
ہم جو پرانی آیت پڑھتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون,
جی
تو کیا یہ کسی غیر مسلم کے مرنے پر یا اس پر بھی افسوس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟
اچھا پوچھتے ہیں غامدی صاحب سے, آپ کے
جی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یعنی یہ تو اصل میں ہمارے اپنے ایمان کا اظہار ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں,
چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, سب نے وہیں لوٹنا
ہے. موت کو دیکھ کر آدمی اس کا اظہار کرتا ہے, بلکہ مسلمانوں میں تو یہ روایت رہی کہ اگر بتی چلی گئی ہے, اندھیرا ہو گیا ہے, تب بھی اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس موقع کے اوپر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ تو بڑی پاکیزہ
اظہار ایمان کا کلمہ,
ہمارے ایمان کا اظہار ہے, اس کو آپ مختلف موقعوں پر پڑھ سکتے ہیں.
سر میرا ایک مسئلہ ہے تو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں میں.
جی ارشاد.
یہ کہ ہماری دو آدمیوں کی پارٹنرشپ تھی کاروبار کے اندر,
جی
تو جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا
جی,
وہ کئی حد تک مجھے نقصان پہنچانا جاتا تھا, اور یہاں تک کہ مجھ سے وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا
جی.
اور میں نے یہ کوشش کی کہ بھائی ان کے ساتھ کمپرومائز ہی رکھوں کمپرومائز ہی رکھوں, لیکن جھگڑا اس نوعیت تک چلا گیا کہ قرآن پہ حلف دینا پڑا
جی.
اور وہ حلف اس طریقے سے ہوا کہ اس میں اگر آپ 100% ہے تو وہ 68% وہ غلط تھا اور 32% میں غلط تھا, میں نے حلف دے دیا
جی.
میں بعد میں تھوڑا پچھتایا بھی جو بھی ہے, پھر مفتی صاحب سے ملا, علماء اکرام سے ملا, انہوں نے بولا کہ بھائی تم نے ان کا حق بھی دیا ہے اور تم پھر بھی کفارے کے طور پہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ اور 3 روزے رکھو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ میرا ابھی کیا میرے میں کیا کر سکتا ہوں, اور کیا میں اس چیز سے مطمئن ہوں یا کیا اسلام کی روح سے, اور میں کیا کر سکتا ہوں؟
آپ نے سنا جناب سوال.
جی علماء نے ان کو بالکل ٹھیک بتایا, انہوں نے ایک غلط قسم کھائی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ بھی ادا کریں اور اس کی تلافی بھی کریں, اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے سے انہوں نے غلط قسم اٹھا کے کسی کا مال لے لیا ہے یا کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کی تلافی بھی ضروری ہے, یعنی انہیں وہ رقم دے دینی چاہیے
جو ان کا
حق بنتا ہے, وہ دے دینا چاہیے ان کو. اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ قسم کھا کے کسی کا حق مار لیں اور اس کے بعد کفارہ ادا کر کے آپ سمجھیں کہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں. دونوں کام کریں, یعنی جو آپ نے حق مارا ہے وہ بھی ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور توبہ کے لیے کہ وہ قبول ہو جائے.
یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے,
بڑے گناہ کی بات ہے.
قسم قرآن پہ,
ایک تو آپ نے کسی کی حق تلفی کی اور پھر اس حق تلفی پر قسم بھی جھوٹی کھا لی. بظاہر یہی لگتا ہے جو ان کی بات سے ہم سمجھے ہیں, اگر درست سمجھے ہیں تو میرے خیال میں ان کو دونوں کام کرنے چاہیے.
جیسے قرآن پہ ویسے حلف اٹھانا یا یہ بھی ٹھیک ہے,
یہ ہمارے یہاں روایت بن گئی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے ہی کو پسند کیا گیا اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے.
جی مجھے حامد صاحب سے یہ کہنا تھا کہ ابھی جو انہوں نے درس دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی.
جی
ٹھیک ہے, اور جان و مال عزت آبرو ہر انسان کی دوسرے. تو یہ صرف مسلمان ہی مسلمانوں کے لیے کریں گے یا غیر مسلموں کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے ہم مسلمان اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے. ایون ہاؤس جاب میں میں نے اپنی کچھ کلیگز کو اس طرح دیکھا تھا کہ وہ نان مسلمز کو مطلب اتنی توجہ سے ٹریٹ نہیں کرتے تھے جتنا وہ مطلب ایک ان کے ساتھ ایک عجیب سا رویہ ان کا ہو جاتا ہے. تو اس کی وضاحت اکثر ضرور فرمائیے کہ یہ کتنا غلط رویہ, اس کے لیے ضرور تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں.
جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے حامد صاحب, تبصرہ فرمایا.
جی میں نے تو اس درس میں خاص طور پر اس کو واضح کر دیا تھا, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں حدیث کا درس دیتے ہوئے کہ ہمارے درمیان جس نے تلوار اٹھائی, جس نے ہمارے درمیان کوئی اسلحہ اٹھایا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو یہ حضور اصل میں مسلمانوں کو متنبع کرنے کے لیے فرما رہے ہیں, لیکن اس سے مقصود اصل میں پوری انسانیت کے مابین امن قائم کرنا ہے. اور میں نے توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید نے تو یہ لفظ استعمال کیا وہ من قتل نفسن بغیر نفس کا لفظ استعمال,
مذہب
زیر بحث نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ پوری انسانیت کے لیے جان کی حرمت ہے. اور یہ جو ہماری بہن نے کہا ہے کہ اس کے علاج معالجے میں بھی فرق کرتے تھے, یہ تو جرم کے درجے کی چیز ہے. ایک ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, اپنی کسی دشمنی کی بنیاد پر اپنے کسی مریض کے ساتھ.
روایت میں الفاظ آتے ہیں المسلم من سلم والی کے, اس کے ہاتھ اور زبان سے ایک مسلمان سے دوسرے کا, وہاں بھی مسلمان ہی کا لفظ.
وہ اصل میں کمیونٹی بن گئی ہے نا, تو اس کو توجہ دلائی جا رہی ہے. پیغمبر تو جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہے انہیں کو توجہ دلائے گا, لیکن اس سے جو اصول نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے مسلمانوں کو امن کا پیامبر بن کے جینا چاہیے. اور قرآن مجید چونکہ بہت جامعیت سے بات کرتا ہے, اس لیے اس نے خاص طور پر اس میں نفس کا لفظ استعمال کیا, یعنی کسی نفس کو, کسی جان کو, کسی متنفس کو, کسی شخص کو اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو آپ نے پوری انسانیت کے قتل کے جرم کا ارتکاب.
سورہ نوح کے اندر ذکر آتا ہے, ہم نے مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں پھیلا دیا دنیا کے اندر کچھ عرصے تک, یہ ایک مرحلے کا ذکر اور مقامات پر بھی آتا ہے قرآن کے. تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے یا ارتقاء کا جو ہم دیکھتے ہیں مظاہرہ دنیا کے اندر, یعنی پیدائش میں اور تخلیق میں, یہ لائف کی جو سائنس ہے اس کے لحاظ سے کیا اس میں صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور دین اس میں ہمیں کیا صحیح بات بتاتا ہے؟
یہ قرآن مجید سے جو اصولی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری کائنات ارتقائی کے اصول پر بنائی, یعنی ایسے نہیں کیا کہ ایک دن حکم دیا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 6 ادوار میں پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اس کے لیے یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن ہی میں تنبیہ کر دی ہے کہ اللہ کے ایام کو اپنے ایام پر قیاس نہ کرو، بعض اوقات اس کا ایک یوم تمہارے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا ایک یوم تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ توجہ دلا دی ہے کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیے ہیں وہ ایک تدریجی ارتقاء سے گزار کر کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب بھی ہم یہی دیکھتے ہیں جی، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ یک بیک ہماری جھولی میں ایک بچہ ڈال دیا جاتا ہے، یا ایک نوجوان آدمی آسمان سے ٹپک پڑتا ہے یا درخت پر لگ جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ایک قطرہ آب سے اس کی پیدا کرتے ہیں اور مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے اور ماں کے پیٹ پہ مختلف مراحل طے کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ایک ناتواں بچہ ہوتا ہے جو پھر ہمارے سامنے آ کر بھی بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے، تب وہ شباب کو پہنچتا ہے۔ تو ارتقاء کا قانون تو پوری کائنات میں جاری ہے۔ اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے جو ڈارون نے پیدا کیا کہ ارتقاء کیا ایک ہی خلیے سے ہوا ہے اور یہ سب جتنے جاندار ہیں اسی سے وجود پذیر ہوئے ہیں، یا الگ الگ اسپیشیز کا ارتقاء ہوا ہے؟ تو قرآن مجید سے بظاہر دوسری بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے، حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا لیکن قرآن کے بیان سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ارتقاء کو تو قرآن مجید مانتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یک بیک کوئی چیز ہو جاتی ہے، اللہ نے یہاں تدریج اور ارتقاء کا قانون ہی رکھا ہے۔
لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ارتقاء کا قانون جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، یعنی وہ پہلے معنی میں جو آپ نے بیان کیا، اور جو دوسرے معنی ہے کہ ایک سیل سے ساری کائنات وجود میں آئی، تو اس پر تو خود سائنس نے بہت اعتراضات اٹھا دیے۔
اب تو بہت اعتراضات ہو گئے، اب تو اصل میں ڈارون کے زمانے میں جو حیاتیات پر تحقیقات ہوئی تھی اس سے دنیا بہت آگے چلی گئی، اور بے شمار جانداروں کے بارے میں نئی معلومات حاصل ہو گئی۔ فوسلز کا ریکارڈ جس کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں اس معاملے میں، اس میں بھی بہت سی چیزوں کی تردید ہو گئی، اور جن چیزوں کے بارے میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ وہ فلاں دور میں پیدا ہوئی تھیں، اس سے بہت پہلے اپنی اسی صورت میں مل گئیں، ابھی تک نظریہ ارتقاء کے حق میں کوئی ایویڈنس نہیں فراہم ہو سکا، وہ نظریہ ہی ہے۔ قرآن مجید سے دوسری بات کہ اشارہ زیادہ نکلتا ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے لوگوں کو۔
کاسمیٹک پروسیجرز ہوتے ہیں، یعنی حسن کی خاطر آپ اپنا فیس لفٹنگ کراتے ہیں، کچھ جھریوں کے لیے کوئی پروسیجر کرتے ہیں، کوئی انجیکشنز لگواتے ہیں، اور کچھ کام ایسے کرتے ہیں بحیثیت مجموعی ان سب کاموں کو جو کی جائیں اپنی تزئین کے لیے، کیا رائے آپ کی؟
میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس ان کو ایک حد میں رہنا چاہیے، یعنی آدمی کو اسے اپنے نفسیاتی مرض نہیں بنا لینا چاہیے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ٹھیک۔ اب مثال کے طور پر ایک خاتون ہیں تو 50 سال کی یا 40 سال کی، اور اس طرح کا کوئی معاملہ کرا کے آپ نے ان کو 20 سال کی بنا کر شادی کر دی ان کی، تو یہ تو دھوکہ دینا ہے نا دوسرے آدمی کو۔ لیکن عام حالات میں ان میں سے ہر چیز جائز ہے۔ اب لوگ بال لگوا رہے ہیں، گنج کا علاج کرا رہے ہیں، اسی طریقے سے بعض وقت منہ پر داغ لوگوں کے آ جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ان پر جائز ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔
جی میں کوئی سے بات کر رہی ہوں۔
جی فرمائیے۔
جی میں نے ایک سوال آپ سے پچھلی دفعہ کیا تھا
جی،
کہ ہم بغیر محرم کے 50 سال کے بعد جو جی سے 50 سال کی عورت کراس کر چکی ہیں، کیا وہ عمرے پہ جا سکتی ہیں؟
جی
تو آپ نے جواب دیا تھا جی ہاں جا سکتی ہیں۔
جی
جب میں نے یہی سوال مسجد نبوی میں
جی
علماء دین سے کیا جو فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے کہا آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے
جی
اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیجیے۔
ظاہر ہے ان کا اضطراب بالکل جینوئن ہے کہ آپ کی رائے مختلف ہے اس معاملے میں، لیکن آپ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا پسند کریں گے جو محرم کے بغیر سفر کا مسئلہ ہے؟
دیکھیے بات یہ، میں نے تو اس وقت بھی عرض کر دیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر علماء یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہر حال میں محرم کوئی عزیز ساتھ ہوگا تب حج کا سفر خواتین کریں گی۔ تو میں نے توجہ دلائی تھی کہ اول تو یہ بات حج کے سفر کے بارے میں کہی نہیں گئی، یعنی یہ تو اس زمانے کے سب سفروں کے بارے میں حضور نے خواتین کو توجہ دلائی تھی کہ چونکہ سفر اکیلے کرنا ہوتا ہے، اس میں بڑے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس زمانے کے سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور پیدل اور قافلوں میں ہوتے تھے، آج کل کی سہولتیں اور آج کل کی حفاظت سفروں میں حاصل نہیں تھی۔ تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اگر لمبا سفر کر رہے ہیں 24 گھنٹے کے لیے یا 3 دن کے لیے، تو اس میں کسی محرم عزیز کو اپنے ساتھ لے لیں۔ میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمانے میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر خواتین آپس میں زیادہ تعداد میں ہیں اور ایک محفوظ ماحول ہے اس میں سفر کر رہی ہیں، تو پھر اس شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دوسرے اہل علم کی رائے ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا تھا۔ میرے نقطہ نظر کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سب لوگ بھی اس کے قائل ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق سد ذریعہ سے ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فتنے سے، کسی برائی سے روکنے کے لیے آپ کو ہدایت دیتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے، سفر بہت محفوظ ہو گئے ہیں، خواتین آپس میں مل کے گروپ بنا کے جا سکتی ہیں، ان کو اس کی سہولت ملنی چاہیے۔ لیکن یہ میری رائے ہے جو میں نے دے دی، اور دین کی روشنی میں
اپنی جانبداری کے ساتھ یہ بات دین کے بنیادی احکام میں تو کوئی آپ نے تبدیلی نہیں کی, یعنی یا تو یہ شریعت کا مسئلہ ہوتا
ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایک بات حضور نے کہی, اس کو ہم نے ایک طرح سے سمجھا ہے, دوسرے لوگ دوسری طرح سے سمجھتے ہیں, یعنی یہ فہم کا اختلاف ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ان علماء سے اگر فتویٰ پوچھیں گے تو وہ وہی بات ان کو کہیں گے, کیونکہ ان کے نزدیک اس معاملے میں محرم کو ساتھ لیے بغیر کوئی امکان ہی نہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں حج کے موقع پر تو سامنے آ جاتی ہیں, عام سفروں میں کوئی یہ بات نہیں کہتا. روزانہ خواتین سفر کر رہی ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, مختلف جگہوں پر جا رہی ہیں,
سے جاتی ہیں جہازوں میں,
اور جہازوں میں جا رہی ہیں, اکیلے جا رہی ہیں, وہاں کوئی یہ بات نہیں کہتا. تو حج کے موقع کے اوپر جو ایک عبادت ہے, اگر اس میں اس کا اہتمام ہو جائے کہ کچھ خواتین ساتھ ہیں, آپ کے کچھ جاننے والے لوگ ساتھ ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, تو اس شرط کو لاگو نہیں کرنا چاہیے.
ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ریاض سعودیہ سے بول رہا ہوں.
جی فرمائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ آج ایک آدمی مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے,
جی جی,
تو اس کے پیچھے والے جو ہیں وہ ختم وغیرہ کراتے ہیں, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟
ختم کرانا مرنے کے بعد, ختم قرآن مراد ہوگی ظاہر.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے دین میں جو چیز مشروع کی گئی ہے, جائز رکھی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں, صبح کریں, شام کریں, نمازوں میں کریں. ہماری نمازوں میں یہاں ہندوستان میں ہمارے علماء نے ایک ایسی جامع دعا لوگوں کو سکھا دی ہے جس میں آپ والدین کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں, اور ہر ایک کو دعا آتی ہے. تو اس لیے اپنے والدین کے لیے, اپنے اعزاء کے لیے دعا کرنی چاہیے. اصل میں اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ یہ,
مرنے والے کا اصل حق یہ ہے,
حق یہ ہے. اس کے بعد یہ سوال بعض لوگوں نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم کوئی نیکی کا کام اپنے والد کی طرف سے, اپنے بھائی کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کر لو, لیکن اس کا اجر تمہیں ہی ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اجر آدمی کی صحیح پر ملتا ہے, آدمی کی نیت پر ملتا ہے, اس کے دل کے تقوی پر ملتا ہے. یہ چیز ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے بڑا عمدہ اصول حضور نے واضح کر دیا کہ آدمی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, جی میں والد کے لیے کر رہا ہوں, کر لے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا اجر بہرحال اسی کو ملے گا جس نے یہ کام کیا ہے. ان کا اجر ان کی نیت کے ساتھ ہے, اس کا اجر اس کے ساتھ ہے. اس طرح کی جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں ختم قرآن اور اس نوعیت کی, یہ حضور کا صحابہ کا طریقہ بالکل نہیں تھا.
اس سے اجتناب
اور دین کے معاملے میں وہی کام کرنے چاہیے جو اللہ کے پیغمبر سے اور اس کے صحابہ سے ثابت ہے.
عورتوں کے لیے گھر میں سر ڈھانپ کے رکھنا آپ کی کیا رائے؟
دیکھیے, پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جن میں سر ان کو لازمن ڈھانپنا چاہیے. ایک تو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جب انہوں نے کوئی میک اپ کیا ہوا ہے, زیورات پہنے ہوئے ہیں, سر پہ کوئی بناؤ سنگار ہوا ہوا ہے, تو پھر اس کو ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا. دوسرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سر ڈھانپ لینا چاہیے. اس کے علاوہ باقی مواقع کے اوپر یہ پسندیدہ تو ہے, لیکن یہ کہ یہ لازم نہیں ہے کہ سر.
شادی کے بعد والد کے نام کی جگہ شوہر کا نام, یہ رواج ہے ہمارے یہاں, کیا یہ رواج اسلام پر مبنی ہے؟
نہیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جو صحابیات ہیں ان سے ہم واقف ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہی واقف ہیں. عرب میں بالکل یہ رواج نہیں تھا, وہاں تو عام طور پر اپنے باپ ہی کے نام کے ساتھ عورتیں منسوب رہتی تھیں, اور اسی حیثیت سے ان کا تعارف ہوتا تھا, جیسے وہاں کا عام طریقہ تھا. ہمارے ہاں یہ رواج بھی مغرب سے آیا ہے, پہلے نہیں تھا. تو اس کو لوگوں نے اپنا لیا ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی خلاف شریعت ہے یا دین کے خلاف ہے, لیکن اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں.
امجد صاحب, ایک ظفر الحق میمن صاحب میں پوچھتے ہیں کہ قرآن میں بیان ہوا ایک جگہ کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور دوسری جگہوں پر یہ آیا کہ جو مصیبت آتی ہے وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اس بظاہر تناقض کی کیا وجہ ہے, جو فرق نظر آتا ہے؟
اس میں کوئی تناقض نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں نا کہ اس جرم کی سزا دینی ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ نکالنا ہے, یا کسی امتحان یا آزمائش کے لیے بندوں پر کوئی مصیبت نازل کرنی ہے. تو مصیبت کے آنے کا عمل تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا نظم خدا سے بیگانہ ہو کے چل رہا ہے. یہ اس کا اذن ہے, اس کا بنایا ہوا قانون ہے, اور بعض حالات میں اس کا فیصلہ. تو اپنے اذن کو, اپنے فیصلے کو اور اپنے قانون کو وہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے گندم بوئی اور وہ اگ پڑی اور اس کے نتیجے میں ایک جنس پیدا ہو گئی, تو یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ اس قانون کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. فرمایا نا کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون, یعنی یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. تو قانون کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوتی ہے, فیصلے کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. تو یہ تمام معاملات خدا ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے اس کائنات کا مالک اور خالق ہونے کا بیان ہے. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن اس کا ایک قانون ہے. تو مصیبتیں اور تکلیفیں جب آتی ہیں تو اس قانون کے مطابق آتی ہیں. وہ اس لیے بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات کہ بندوں کو آزمانا مقصود ہوتا ہے، ان کی تطہیر ان کا تزکیہ مقصود ہوتا ہے، ان کے اخلاق کو نشو نما دینا مقصود ہوتا ہے، ان کی تربیت مقصود ہوتی ہے، اور اس لیے بھی آتی ہیں کہ ان کے جرم کی ان کو دنیا میں سزا دینا مقصود ہوتا ہے. ایک نوعیت کی جزا و سزا اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، یعنی دنیا کی جزا و سزا لازم تو نہیں ہے طبعی قوانین کی طرح، آخرت میں تو وہ لازم ہو جائے گی. اخلاقی قوانین کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے جیسے آپ آگ جلاتے ہیں اور اس سے شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، لیکن دنیا میں کبھی بھڑکتا ہے کبھی نہیں بھڑکتا. تو یہ سارے پہلو ہیں جن کے تحت،
یعنی یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں.